ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا, یہ ان کی جزا ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا, اور انہوں نے مذاق اڑایا میری آیات کا اور میرے رسولوں کا. ان کی زندگی کیا تھی کہ زندگی میں دنیا میں یہ میری آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور میرے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھیں آج رسول کا مذاق ان کی ذات کے لحاظ سے تو نہیں الحمدللہ اڑایا جاتا, مگر ان کے طریقوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور بات بات پہ ہنسی آتی ہے ہمیں, اور بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا لک ڈاؤن کر کے ہنستے ہیں, یعنی کہ ایک حضور ایک مذاق ویسے ہوتا ہے جوکنگ, اور ایک ہوتا ہے کسی کو حقیر جان کے ہنسنا, جیسے مثلاً ہے کہ کسی کی لمبی داڑھی دیکھ لی تو بڑی ہنسی آ رہی ہے, کسی کی اونچی شلوار دیکھ لی تو بڑی ہنسی آ رہی. تو رسول کا ایسے بھی مذاق اڑتا ہے کہ آپ بہت ہنسی آتی ہے ان کے طریقوں پہ, اسی کو ان کے طریقہ اپناتے ہوئے دیکھ لیں تو بہت فنی ہمیں لگتا ہے. اور پھر آیات کا مذاق اڑانا, اللہ کے احکامات میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا اور کہنا یہ کون سا قرآن میں لکھا ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے بات رکھ دوں, یہ جو ریاکاری کی بات اس میں آئی ہے کہ شداد بن اوس کی جب موت کا وقت آیا تھا تو فرمایا اس امت پر مجھ کو سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ ریاکاری ہے, اور شرک خفی ہے. سفیان ثوری نے کہا کہ یہ شہوت خفی ہے, اور شہوت خفی یہ ہے کہ انسان نیکی پہ تعریف سننا چاہے, نیکی پہ میری تعریفیں کریں, یعنی تعریف کا منتظر رہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا ڈر ہے کہ لوگ ریاکاری کریں گے اور شہوت خفی. اور شہوت خفی کیا ہے, جب سفیان ثوری نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ نیکیوں کے اوپر ہماری بڑی لوگوں میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے بھائی بھائی کیا بات ہے ان کی, یہ تو یہ بھی کرتی ہیں یہ بھی کرتی ہیں, بھائی انہوں نے تو اپنی زندگی دین کے لیے لگا دی ہے, تو اس چیز ان تعریفوں کے سننے کا منتظر رہے. اب دیکھو اب میں یہ درس دوں گی اب لوگ میری تعریفیں کریں اس کے بعد. ماں تو لوگ تو ویسے ہی میرے خیال لوگوں نے بھی ایک عادت ہی پکڑ لی ہے, جب کوئی درس دے دے تو جیسے ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پیمنٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کی, مثلاً کوئی چیز لی ہے اور آپ اس کی پیمنٹ دکان پہ کرتے ہیں, تو وہ درس جب ختم ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پیمنٹ ہم نے کرنی ضروری ہے کہ اب ہم کہیں گے بہت اچھا آپ نے درس دیا. جیسے ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی دلہن کو دیکھیں دلہن بنے ہوئے تو ہم نے اس لڑکی کو کہنا ضرور ہوتا ہے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو, تو یہ ایک یعنی رسم ہی بن گئی ہوئی. تو پھر اسی طرح ہم جو درس بھی دیتے ہیں ان کا بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اب ہم ان کو کہیں کہ جی اب بہت اچھا جی آپ نے دیا درس. سو آدمی دیکھیں کوئی انسان اگر دین کا علم رکھتا ہو نا اور چاہتا ہو کہ لوگ میرے پاس بیٹھیں بس میں لوگوں کے سامنے میرے ارد گرد جمع رہیں میں ان کو بس ایسی باتیں بتاتی رہوں اور بس میں یہی باتیں کرتی رہوں تاکہ یہ میری تعریفیں کریں اور میرے جیسے مرید سے بن کے بیٹھ جائیں اور بس میرا ذرا ایک ان کے اوپر روب رہے, تو یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگو, جب کہتے ہیں کنویں کو اندھا کنواں جو ہوتا ہے, لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے یعنی غم کا جو کنواں ہے, لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے, فرمایا جہنم میں وہ ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کون داخل ہوگا, فرمایا علماء جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. یعنی وہ علم کس لیے حاصل کرتے ہیں, کہ بس ہم اب دکھائیں, اب ہم یعنی لوگوں کے اندر ابھی یہ دیکھیں بڑی بڑی حدیثیں بتا بتا کے اپنا روپ جمانا, قرآن کی آیتیں بتا بتا کے اپنا روپ جمانا, لوگوں کی بس نظریں اب میری طرف ہی رہیں, منہ میری طرف ہی مڑے رہیں لوگوں کے, اور میں سینٹر آف اٹریکشن بنی رہوں, جس مجلس میں جاؤں وہاں پہ بس میری ہی شہرت رہے لوگوں کے اندر, جی یہ فلاں آ گئے ہیں. تو ان کے لیے ہے یہ, کہاں جنتیں ملنے کا تو سوال دور ہی چھوڑ دے ہیں. وہ تو وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کر رہے ہیں, ادھر کیا تیار ہوا ہوا. تو اس کی کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ یعنی بری ہیں, بہت برے ہیں. ارے یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ایسا کرے گا تو چلو ٹھیک ہے, یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیں بھائی یہ صحیح چیز نہیں ہے, تو وہ جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو اتنی بڑی جنت نہیں ملے گی جتنی وہ, نہیں بالکل ہی اپوزٹ, جدھر مجرم پڑے میں ادھر وہ جا کے پڑ جائے. اب سوچیں ایک نیکیاں کر کر کے ہلکان ہو رہا تھا اور وہ جہنم کے اندر وہاں پڑا ہوا ہے, وہ سمجھتا تھا میں نیک ہی بہت ہوں, کتنا بڑا شوق ہے اس کے لیے. ساری محنت, ساری وہ ایفرٹ, ساری زندگی کی وہ جو تھی, دیکھیں جو نیکیاں نہیں کرتا اس نے تو ٹھیک ہے, ایک بندہ وہ ہے نا جس نے یہاں پہ بھی انجوائے کر لیا, یہاں پہ انجوائے کر لیا وہاں پہ جہنم مل گئے, ایک بندہ یہاں پہ بھی محنت کر رہا ہے, یہاں پہ بھی مشقت اٹھا رہا ہے, یہاں پہ کبھی روزے رکھ رہا ہے, کبھی راتوں کو جاگ رہا ہے, کبھی تسبیحیں کر رہا ہے, کبھی میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. اب ایسا بندہ نہ اس نے دنیا میں کچھ انجوائے کیا تو آخرت میں ویسے ہی جہنم ہے, صرف ایک وجہ سے کہ ریاکاری ہو گئی, صرف ایک وجہ سے کہ اخلاص نہیں تھا اس میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو کہ ہم ایسے ہی بس جانے دیں, وہ چیز ہے جو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے, یعنی ایک پیر پھسلا اور جہنم میں پہنچ گئے. یہ کام تباہ کر دینے والا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کے صالح عمل کیے. اب یہ ایک بات دیکھیں, 70 سے زائد دفعہ آیتیں ہیں قرآن میں جن میں ایمان اور صالح عمل, ایمان اور صالح عمل, ایمان اور صالح عمل. مجھے دکھائیں تو صحیح کبھی قرآن میں ایسا بھی آیا ہے صرف ایمان کے اوپر جنت کا وعدہ ہو اور صالح عمل کی بات نہ کی جائے؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ عمل ہی تو ثبوت ہے اس چیز کا کہ تمہارے اندر ایمان ہے. دیکھیں نا, اب میں کہوں میرے اندر بہت ایمان ہے, جی بہت ایمان ہے, ڈھنڈورے پیٹتی جا رہی ہوں, اب بتائیں ایمان ہے تو عمل کر کے دکھاؤ نا. کیونکہ جب کسی چیز کے اوپر آپ کا بلیف ہوتا ہے, بلیف, آپ اس چیز کو مان جاتی ہیں. مثلا میں مان گئی اس چیز کو کہ خدا نخواستہ کل کوئی سنو اسٹارم آ گیا آ رہا ہے کل, میں اس چیز کو اگر مان گئی ہوں تو اب میں کیا کروں گی؟ کیا ایسے ہی بیٹھی رہوں گی؟ بہت بڑا سنو اسٹارم آ رہا ہے, اب میں نے مان لیا نا اگر اس بات کو, تو میں پھر بیٹھی نہیں رہوں گی, پھر میں اٹھوں گی, پھر میں اس کی تیاری کروں گی, کوئی کچھ چیزیں لے کر آؤں گی گھر میں, کوئی کاراشن پانی جمع کروں گی, کوئی سنو کے لیے کوئی انتظام کروں گی, کروں گی کہ نہیں؟ اور اگر میں کہوں گی یہ تو فورکاسٹ والے ایسے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں, ان کے تو کوئی بات کہنے کی نہیں ہے, تو پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گی. تو جب آپ بلیو کرتے ہیں نا کسی چیز کو تو پھر انسان بیٹھا نہیں رہتا. وہ بلیف کا پتہ ہی کیسے چلتا ہے کہ آپ نے ان کی بات پہ بلیو کیا ہے؟ کہ آپ ایکشن کرتے ہیں کچھ. سچ ہے کہ بات یہ نہیں ہے بات, ہاں سچ ہے نا؟ جس کو یہ بلیف ہو کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ایک حشر کا دن آنا ہے, مجھے حساب کتاب دینا ہے, وہ بیٹھا رہے گا؟ یہ بتائیں وہ بیٹھا رہے گا؟ کسی نے مجھے اپنے منہ سے کہا جی عمل ہم سے نہیں ہوتا, یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے, عمل ہم سے نہ کہنا کرنے کا کہ ہم کوئی عمل بھی کریں گے, وہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں, بس بات ہی ختم ہو گئی. تو پھر ہم سنیں کیوں قرآن اور ہم کیوں آئیں ان مجلسوں میں جب ہم نے عمل کرنا ہی نہیں؟ آپ نے پہلے سے ہی سوچ لیا, ویسے وہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن دیکھیں عمل کا ہم سے نہ پوچھے. او خدا کے بندو, کہیں کہیں کوئی آیت کوئی ثبوت تو دکھا دو کہ بغیر عمل کے بھی تم جا سکتے ہو. اور تم کیسے بتاؤ گے کہ میرا ایمان ہے جب تک کہ تم پریکٹیکلی اس کا اظہار نہیں کر لیتے اپنے عمل سے؟ تو ایمان تو اس وقت تک کسی انسان کا معتبر ہی نہیں ہے، یعنی اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹرسٹ وردی ہی نہیں ہے اس کا، اس کو ایمان کچھ سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ کوئی ایمان ہے جب تک کہ وہ عمل نہ کر کے دکھائے۔ تو ایمان صالح عمل، ایمان صالح عمل، صالح عمل ضروری ہے۔ اور صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ اب صالح عمل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں بتاؤں گی صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ بتائیں گے صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ نہیں، صالح عمل وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور صالح عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہے، وہ ہے صالح عمل۔ یہ دو شرطیں ہیں صالح عمل کے لیے۔ اب ہم اپنی طرف سے ہی بڑے کودتے پھریں کہ جی میں بڑے صالح عمل کر رہی ہوں، اور ان دو کرائٹیریا پہ پورے نہ اتر رہے ہیں تو وہ صالح عمل نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنا مرضی اس کو کہتے رہیں کہ ہم کی بڑی نیکیاں اور بڑے اچھے اچھے کام کرتی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات سمجھ لیں۔ پھر یہ کہ صالح عمل انسان کو، جو انسان اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی میرا ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن میں عمل نہیں بھی کرتی، نیکیاں نہیں بھی کرتی، میرا دل بہت صاف ہے، میری نیت اتنی اچھی ہے، میرا، آپ کو کیا پتا ہمارا دل کتنا صاف ہے؟ ہم ان سے تو اچھے ہیں نا جو یہ نمازیں پڑھ کے حجابیں لے کے یہ ایسے کرتی پھرتی ہیں، ہم ان سے تو اچھے ہیں نا، کیونکہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہمارا دل اتنا اچھا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، یہ شیطان نے آپ کو جھانسا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن نہ میں نے حجاب کا کچھ دیکھنا ہے، نہ میں نے کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ میں کوئی قرآن کی طرف آتی ہوں، نہ میں کوئی روزہ رکھتی ہوں، نہ میں کوئی اللہ کے حکموں کو میں نے نہیں ماننا، کوئی عمل میں نے نہیں کرنا، تو یہ دھوکہ ہے۔ ایمان بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان اس طرح سے ہی، اس کی ایسے کہنے سے ہی کوئی جنت میں جا سکتا ہوتا نا، تو پھر ابلیس تو پھر بہت اچھا کوالیفائی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو اللہ کو مانتا تھا نا، تھا کہ نہیں مانتا؟ اس نے کوئی انکار تو نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اللہ سے ہی دعائیں مانگ رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اس کا مطلب قیامت کو بھی وہ مانتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، قیامت سے آگے نہیں کوئی جا سکتا، تو قیامت کے اوپر بھی اس کا ایمان ہے، اللہ پہ بھی اس کا ایمان ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے اللہ قادر ہے ہر چیز کرنے پر، وہ اللہ کی طاقت کو بھی مانتا ہے۔ لیکن پرابلم کہاں آیا پھر؟ پرابلم یہ کہ جب رب نے حکم دیا اس نے حکم نہیں مانا، عمل کا انکار کیا تو مجرم ٹھہرا۔ سمجھ آئی؟ تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ ہم سوچ لیں بس جو میں، اصل میں ہم نے سب نے نا اپنے اپنے دماغوں میں کرائٹیریا بنا لیا، میں اس کو صحیح سمجھتی ہوں تو میں نے سوچ لیا کہ بس عمل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح میرے لیے کافی ہے، کوئی اور کچھ اور کرائٹیریا بنا، میرے اور آپ کے کرائٹیریا بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو تو صحیح، جس نے قبول کرنا ہے اور جس نے وہاں پر فیصلے کرنے ہیں، جو اس دن کا مالک یوم الدین جو ہے وہ بھی اس کو صالح عمل کہتا ہے کہ نہیں؟ اس نے بھی کوئی کہا ہے صالح عمل کے بغیر تم یہاں پہ پاس ہو جاؤ گے؟ تو پھر کیا بات بھی سمجھ آتی، جب اس نے نہیں کہا تو ہم کدھر کی ڈیفینیشنز بنا کے بیٹھے ہوئے؟ جب یہ کرے گا کوئی تو کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ان کے لیے ہے پھر مہمانی جنت الفردوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے فردوس مانگو، جب اللہ سے مانگو نا تو اپنے لیے فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یعنی یہ جنت الفردوس جو ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے، اور یہاں پہ اس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں بتائی گئی، کہ دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ بھئی ہم نے آگے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ ایسے گھر ہوں گے، وہ ایسے نہریں ہوں گی، ایسے ایسے رومان اور یہ ہوں گے، انگوروں کا ذکر کہیں آتا ہے، کہیں ناروں کا آتا ہے، کہیں ہوروں کا آتا ہے، کہیں کچھ اس طرح کی ہے نا ڈسکرپشنز، تو یہاں پہ نہیں ہے کوئی۔ اس لیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کیا حدیث قدسی میں ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. پتا یہ کس جنت کے لیے فرمایا؟ کیونکہ جنت کے بھی تو درجے ہیں نا, درجے سٹینڈرڈز ہیں نا اس کے بھی. لو سٹینڈرڈ کی تو کوئی بھی جنت نہیں ہے, مگر ایک ہے جو نیچے کا درجہ ہے, پھر اوپر کے اوپر اوپر کے اوپر. تو جو ہائیسٹ لیول ہے نا جنت الفردوس, وہ ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی تو نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. اب بتایا جائے تو کیا بتایا جائے, اس کا بتایا ہی نہیں جا سکتا, آپ امیجن کر ہی نہیں سکتے, اس کا کچھ امیج اپنے ذہن میں بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ آپ کے مائنڈ میں اور آپ کی امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ کسی دل پہ اس کا خیال ہی نہیں گزرا, کسی دل پہ نہیں خیال گزرا, تو پھر بتایا کیسے جائے. وہ جو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں نا, وہ حوروں کی اور نہروں کی اور باغوں کی, وہ باقی لیولز آف جنت کے لیے ہیں. اس جنت کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. جس جنت کے بارے میں سبحان اللہ کہہ دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فردوس کے درخت جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں, سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, باقی جنتوں کے بارے میں نہیں, جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور جس کی چھت اللہ کا عرش ہو اور جس کے رہنے والے جو ہوں گے, جس کے مکین جو ہوں گے, وہ اللہ کا دیدار صبح اور شام کریں گے. کہ وہ جنت کیسی ہوگی پھر, اس کا کوئی تھوڑی بتایا جا سکتا ہے, لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ صالح عمل. ہاں, تو ہم ایمان کے ساتھ صالح عمل میں تو اور جنتوں کا بھی پڑھتے رہے, یہاں پہ جنت الفردوس کی بات ہے. تو کیا پھر ایمان اور صالح عمل کے ساتھ وہ نیچے والے لیول کی جنت ملے گی یا جنت الفردوس ملے گی؟ دونوں میں ایمان اور صالح عمل ہے, ریکوائرمنٹ تو دونوں میں یہی کہی گئی نا. تو مجھے بتائیں پھر کون سی جنت ملے گی؟ کہیں آتا ہے جنت کی صرف بات, یہاں آ گیا جنت الفردوس کی بات کہ سارے ایمان اور سارے عمل والے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں آپ, یہ سورت کب کی ہے, کس زمانے کے لیے بتائی گئی, کب نجات دے گی؟ آخری وقت میں, فتنہ دجال میں, فتنوں کے دور میں. فتنوں کے دور میں جو ایمان اور صالح عمل پہ چلے گا, تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جو اس وقت میں میرے دین کو تھام لے گا, اس صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 کے برابر ہوگا. اس وقت میں میرے دین پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارا لینا, اتنا مشکل ہوگا. اس میں جو اس دین کے اوپر قائم رہے گا وہ 50 کے برابر ہے. تو صحابہ نے فرمایا ہمارے 50 کے, کہ ان کے زمانے کے 50 کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 50 کے. یعنی ہم جو ہر وقت خواہش کرتے ہیں یہ صحابہ کا دور ہمیں بھی مل جاتا, ہم نے تو پتہ نہیں قربانیاں دے دے کے ڈھیر لگا دینے تھے, تو ایسی بات نہیں ہے. آج پھر تم اس وقت کے اندر جب فتنوں کا بہت دور آئے اس میں اللہ کے دین پہ قائم رہو, تم وہ درجے پا سکتے. چلو 50 کے نازی, ایک صحابی کے برابر درجہ پا لو تو بہت بڑی بات ہے. اس وقت جب مشکل ہو, اس وقت جب انگارا ہاتھ میں تھامنے کی طرح ہو اس دین پہ چلنا, کون کون ہوگا جو چلے گا؟ ان کے لیے ہے جنت الفردوس ایز نزل. اور یہ دیکھیں کہ ایمان میں بھی سب ایک برابر تو نہیں ہوتے نا, کسی کا ہائی لیول ہوتا ہے ایمان کا, کسی کا ایوریج ہوتا ہے, کسی کا لو لیول ہوتا ہے, پھر اسی طرح کی جنت بھی ملے گی. اسی طرح سارے عمل سب کرتے ہیں. اب سارے ہم میں سے ہم سب نمازیں الحمدللہ پڑھتے ہیں, فرض نماز سب پڑھتے ہیں, لیکن کیا سب کی نمازوں کی ایک ہی کوالٹی ہے؟ نہیں, کسی کی بیسٹ کوالٹی ہوگی, کسی کی اس سے کم ہوگی, کسی کی اس سے کم ہوگی. تو صالح عمل کی بھی کوالٹی سب کی ڈفرینٹ ہوگی نا, تو بیسٹ کوالٹی والوں کو پھر بیسٹ ہی جنت ملے گی, ایوریج والوں کو ایوریج ہے, نیچے والوں کو نیچے ہے. اسی طرح کوئی ہم صرف یہ سوچتے ہیں نا, بے شک آسن عمل تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی, آسن عمل کس کس کا بیسٹ کوالٹی کا ہے, مگر بیسٹ کوالٹی والے کوئی بہت سارے اعمال لے کر آئے گا, کسی کا بیسٹ کوالٹی کا ایک عمل ہوگا, تو پھر وہ جو ایک عمل والا ہے اور جو بیسٹ بہت سارے اعمال لے کر آیا, دونوں برابر تو نہیں ہوں گے نا. یہ بھی تو ہے نا, हाँ क्वांटिटी की, हम कहते हैं ना क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की ओनली बात है, ठीक है। बेसिक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो क्वालिटी है, लेकिन जब क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाए तो उनको बढ़ाने की भी तो कोशिश करो। मसलन दो नफल आप बड़े अच्छे पढ़ते हैं, आप कहते हैं दो ही काफ़ी हैं, अच्छे बस होने चाहिए। नहीं, दो अच्छे आप पढ़ लिए तो अब दो से फिर दिन में दो अच्छे पढ़ते हो ना अगर, तो अब दिन में चार अच्छे कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में छः अच्छे कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 के 12 अच्छे कर लो। ये थोड़ी है कि बस नहीं मैं तो दो पढ़ूंगी, दो अच्छे पढ़ना काफ़ी है बजाय इसके कि मैं इतने सारे पढ़ूँ। हाँ ठीक है, वो बात सही है कि इतने सारे बेकार पढ़ने से दो अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ दो पे ना कायम रहो, फिर उसको आगे भी तो बढ़ाओ। यानी उसके बाद पहले क्वालिटी देखी, उसके बाद क्वांटिटी में भी जो ज्यादा थे, देखिए ना वो इतनी सारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह पूछा कि किसने बीमार की जियारत कर ली, किसने जनाजे में शिरकत कर ली, किसने सदका कर लिया, किसने क्या, तीन चार आमाल बताए थे, सामने नहीं है मेरे हदीस अब, तीन चार आमाल बताए, तो किसने ये किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने सारे ही कर लिए हुए थे, सुभान अल्लाह सारे ही कर लिए हुए थे। वो तो नहीं ये कहते थे मैं बस एक करूंगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाले भी किए और सारे ही कर भी लिए। इसीलिए हर दरवाजे से पुकारे जाएंगे, जन्नत के हर दरवाजे से अबू बकर सिद्दीक के लिए सदाएं आएंगी। क्या है वो लोग जिनको हर दरवाजा जन्नत का पुकारे और ख्वाहिश करे कि मुझसे आप एंटर हो। अल्लाह हमसे भी करा लेना, हमारा तो अमल बहुत छोटा और बहुत बहुत कम है या अल्लाह, तो हमसे भी करवा लेना। तो आसन अमल भी करना है, बेस्ट भी करना है, टॉप का भी करना है, और बहुत सारे भी करने हैं, ठीक है। क्वांटिटी भी चेक करते रहना है और बहुत सॉरी क्वालिटी भी चेक करते रहना है और क्वांटिटी भी बढ़ाते जाना है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मगर जाहिर है क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते सारा दिन नफल पढ़ते रहें, ऐसा तो नहीं कर सकते सारा दिन जिक्र से हमारी जुबान तार, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम अपने सारा ही माल अल्लाह के रास्ते में दे सकते। जाहिर है वो एक लिमिट आ जाती है ना उसकी, क्वांटिटी की बढ़ाते तो रहे लेकिन एक लिमिट है फिर भी उसकी, मगर क्वालिटी की कोई लिमिट नहीं है। उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहे, बेस्ट से बेस्ट, यानी फिर वो एहसान के लेवल पे जब पहुंच जाता है कि इंसान ऐसे अमल करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, और अगर वैसा नहीं कर सकता तो जैसे अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है। वालिदीन फीहा ला यबगून अनहा है वला, हमेशा रहने वाले हैं उनमें और नहीं चाहेंगे उसको बदलना, उसका टलना, उसकी चेंज नहीं चाहेंगे। ओहो देखो अभी नुजुल पे ही है, सुभान अल्लाह, और चेंज नहीं चाहते। नुजुल क्या थी, मैंने कहा इनिशियल मेहमान नवाजी जो उनकी हो रही है, अभी तो जी एपिटाइजर ही आया है और आप कह रहे हैं यही काफी है, यही इतना है, यही इसी से इतने खुश हो जाएंगे। हमें और तो हमें चाहिए ही नहीं कुछ, सब कुछ तो हमें मिल गया, जो अपनी ड्रीम जो थी ड्रीम कम ट्रू हो गई, सब कुछ तो मिल गया, हमें और क्या चाहिए। अल्लाह वो इंसान उस वक्त यानी इतना नुजुल से इतना कंटेंट हो जाएगा, नुजुल से ही उसको इतना यानी वो सोचेगा कि मैंने इतना पा लिया है कि उसके बाद कोई चीज उसके लिए उसको हाजत या ख्वाहिश नहीं रहेगी, और वो चेंज नहीं चाहेगा। हिवल ये भी एक जबरदस्त बात है, क्योंकि दुनिया में इंसान हमेशा चेंज चाहता है। आप देखें, आप अगर बड़ा आप अच्छा घर ले लेती हैं कहीं, घर इंसान खरीदता है, दो बेडरूम का घर ले लिया, बड़ी खुश है बड़ी खुश है, कुछ सालों के बाद आप क्या कहती हैं, मेरे ख्याल हमें इससे बड़ा घर चाहिए और फलां लोकेशन पे चाहिए, फलां एरिया में लेना चाहिए। अब ये घर जिसमें आप पहले बड़ी खुशी से आई थी, अब वो घर आपको मामूली लगना शुरू हो जाता है, फिर आप तीन बेडरूम के घर में चले जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद आपको लगता है कि नहीं इसमें भी लोन ऐसा है और इससे बड़ा लोन होना चाहिए और इतने गिराज होने चाहिए और इतनी बड़ी ड्राइवे होनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए और इसमें तो बेसमेंट भी नहीं है, बेसमेंट होनी चाहिए, और ये कितनी रिक्वायरमेंट्स आपकी और बढ़ जाती हैं। फिर आप कहती हैं नहीं अब और इससे बेहतर लेते हैं, फिर आप और उससे बेहतर लेती हैं, फिर उससे और बेहतर। आप इसी तरह गाड़ियों का देखें, मतलब एक गाड़ी लेते हैं, फिर उसके बाद होता है अच्छा इससे अच्छा मॉडल आ गया। आज तो गाड़ियां तो क्या, फोनों का आप देखें कितना क्रेज है। फोन हर दफा वो नया फोन निकाल देते हैं, पता नहीं लोग उसके पीछे दीवाने हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। वो इतने शौक से लेते हैं, उसके बाद वो अगले साल दूसरा मॉडल निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं वो तो इससे भी ज्यादा अच्छा। तो वो पिछला फिर क्या था जिसके पीछे इतने दीवाने हो रहे थे। तो इंसान हर वक्त चेंज चाहता है ना, कि बस इससे बेहतर इससे बेहतर। ये इंसान की जैसे वायरिंग की ऐसे हुई भी है, उससे बेहतर की तलाश में। लेकिन जन्नतुल फिरदौस वो जगह है, आप सोचते होंगे कि भाई महलों में रह के मैं एक दिन तंग आ जाऊंगी, क्या होगा वहां पे, तो हर चीज परफेक्ट होगी, क्या मुझे उकताहट नहीं हो जाएगी, मैं टायर्ड नहीं हो जाऊंगी उससे, बोर नहीं हो जाऊंगी वहां पे। नहीं, ये बताया इंसान चेंज चाहेगा ही नहीं। अरसाए दराज रहने के बावजूद ना कोई उकताहट है, ना कोई चेंज की ख्वाहिश है कि मैं अच्छा। लोग यहाँ पे दुनिया में महलों में भी अगर रह लेते हैं ना, तो फिर कुछ अरसे में कहते हैं समर होम में अपने चले जाते हैं, वेकेशन होम बनाए हुए वहां रिलैक्स करने के लिए चले जाते हैं, हालांकि महलों में रह रहे हैं। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है, वहां के मजे ऐसे हैं कि इंसान का दिल ही नहीं चाहेगा कि कभी ये बदले। तो फिर कौन कहता है कि बोरियत होगी, उसका तो दिल ही नहीं चाहता कि इतनी परफेक्शन। परफेक्शन से भी इंसान कभी बोर हो जाता है, बहुत ही परफेक्शन है, लेकिन वहां पे एक के बाद एक। देखिए इसी से पता चलता है ना कि नुजूल है, ये सिर्फ नुजूल है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब रिफ्रेशमेंट आती है तो उसके बाद मेहमान को क्या होता है, ये इसके बाद इससे बेहतर खाना आएगा। जाहिर है अभी तो ना कोई गोश्त है, ना कोई कोई और डिजर्ट है, ना कोई सैलड है, अभी तो सिर्फ वो रिफ्रेशमेंट लेकर आए हैं। तो ये तो नुजूल है, इसका मतलब उसको कॉन्स्टेंट चेंज, उससे बेहतर आता रहेगा। सुभान अल्लाह। हालांकि वो नहीं कहता कि मुझे चेंज चाहिए, मगर उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा बढ़ के होता रहेगा, चाहे वो काफी समझ रहे हैं अपने लिए। सुभान अल्लाह। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, कह दीजिए अगर हो जाए समंदर रोशनाई, स्याही बन जाए और मेरे रब की बातों के लिए, यानी समंदर पूरा का पूरा इंक बन जाए। आप समंदर के पास कभी जाएंगे ना, आप बीच के पास खड़े होकर देखिएगा कि समंदर की हद नजर नहीं आती, ऐसे लगता है पूरी जमीन पीछे तक समंदर ही समंदर है, उसकी लिमिट नहीं नजर आती आपको। सोचना फिर वहां पे खड़े होके कि ये सारा का सारा समंदर इंक बन जाए। तो नफिद अल बहर, अब यहां पे तो आया ना खत्म हो जाएंगे समंदर। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी दुनिया के जो दरख्त हैं उनको काट लो और उनकी कलमें बना लो। अब कलम से, एक कलम से कितने अरसे तक लिखा जाता है, और एक इंक पॉट जो है छोटा सा इंक पॉट होता है, अब तो इंक का जमाना नहीं रहा, लेकिन आपके चलो पेन की इंक देख ले, इतनी सी इंक है, लेकिन इनसे आप सफ़ों के सफ़े भर लेती हैं, ऐसा ही है ना। तो ये तो इतनी सी इंक है, जो इतनी सी उसमें एक लीटर भी इंक नहीं है, ये तो इतनी थोड़ी सी है, इससे आप इतना लिख लेते हैं। तो अगर समंदर हों उनसे कितना लिखा जाए। इससे बताया गया के समंदर के किनारे बैठ के तुम शुरू हो जाओ लिखनी अल्लाह की बातें, एक समंदर नहीं सात समंदर भी जमा हो जाएं और वो सारे इंक बन जाएं, और तुम्हारे पास जितनी कलमे हैं उनका ढेर पड़ा हुआ है। एक दरख्त से सोचे कितनी कलमे बन सकती, अब एक दरख्त नहीं है, पूरी जमीन के दरख्त काट लिए और उनकी कलमे को ढेर बने हुए, और तुम लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, हर इल्म वाला लिख रहा है, कोई जाहिल नहीं है, सारे लिख रहे हैं लिख रहे हैं। लिखना आसान काम नहीं, बड़ा सोच सोच के लिखना पड़ता है ना, तो समझ लो कि कलम रुके ही नहीं, आपको इतना वो सब कुछ चीजें पता है, आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। अब लिख लिख के कलम चलता जा रहा है, एक पल भी नहीं रुक रहा, सारे फरिश्ते भी लिखे, इंसान भी लिखे, जिन भी लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, अल्लाह तू कैसा है, अल्लाह तेरी तख्लीक कैसी है, आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए वो भी सब लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, अल्लाह तेरा मुल्क कैसा है, तेरी शहनशाही कैसी है, तेरी सिफात कैसी है, तेरी कुदरतें कैसी हैं, अल्लाह तेरा जमाल कैसा, तेरा कमाल कैसा, तेरा जलाल कैसा, तेरे खजाने कैसे, तेरे लश्कर कैसे है, تیری طاقتیں کیسی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تیری تدبیر کیسی، تیری حکمتیں کیسی ہیں، تیری طاقتیں کیسی ہیں، تیرا علم کیسا ہے. ایک ایک سیل پہ، ایک اللہ کی مخلوق پہ لکھنے لگو گے تو ایک ایک سیل پہ ہی لکھتے جاؤ تو کہاں تک آپ لکھنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لکھتے ہی جاؤ یہ ساری باتیں، یہ سب اللہ کی باتیں ہیں نا. یہ دیکھیں آپ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر ہی کتنی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، وہ سب نے انہی آیتوں پہ لکھا ہوا ہے نا. لکھتے جا رہے ہیں اللہ کے کلمات کے بارے میں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، یعنی کتنی بے شمار تفسیریں لکھ دی ہوئی ہیں لوگوں نے ابھی تک. یہ صرف ایک قرآن کے اوپر بات ہے، اور کہاں اللہ کے علوم کے اوپر لکھ رہا ہے کوئی، کہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھ رہا ہے کہیں، کہاں جو اللہ حکم دے رہا ہے، کن کہہ رہا ہے، ان سارے کن کے اوپر کہ کیا کیا تخلیق ہو رہا ہے اس کے اوپر لکھ رہا ہے، جو پاسٹ میں ہوا، جو فیوچر میں ہوا، جو پریزنٹ میں ہو رہا، سب کو لکھ رہا ہے. جس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نگہداشت کر رہا ہے، جس کی ربوبیت کر رہا ہے، جس کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، اس کے بارے میں لکھ رہا ہے. لکھ لکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لکھ کے سمندر ختم ہو جائیں گے، تم سمندروں کی تہہ کو دیکھ لو گے، تمہارے سارے قلم گس گس کے ختم ہو جائیں گے. سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوتی. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ بھر دے ان سمندروں کو، ساتوں سات سمندر ایسے لے آئے، نئی نئی کلمے لا کے تمہیں دے دے، اور علم بھی دے دے سارا کہ لکھو. اب تو مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی وسعتوں کو بیان کر سکے، اس کی شان بیان کر سکے. تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم تو اس کی بڑائی کو سوچ بھی نہیں سکتے، تم تو بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، میں کل سوچ رہی تھی یہ بات کہ یا اللہ ہم تو تیرے نہ علم کو، نہ تیری قدرتوں کو، نہ تیری شانوں کو، صرف ایک کلمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو بھی نہیں ہم سمجھ سکتے کہ اللہ کس کس چیز پہ تو قدرتیں رکھتا ہے. یا اللہ یہ تو ہمارا الحمدللہ کہنا ہے نا، وہ صرف اس لیے کہ تو نے ہمیں یہ کلمہ بتا دیا، ورنہ ہم تو تیری وہ تعریف کر ہی نہیں سکتے جس تعریف کے تو قابل ہے، جو تیرا حق ہے. اللہ ہم تو عاجز ہیں تیری تعریف کرنے سے. اللہ تیری تعریف وہی ہے جو تو نے اپنی خود تعریف فرمائی. ہم تو جو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ تعریف کیا کرے گا کسی چیز کی، یا کس اس ذات کی کیا تعریف کرے گا جس کو وہ پا ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی باتیں وہ ہیں کہ ختم ہو جائیں سمندر، قابل ان تنفت کلمات ربی، سے پہلے کہ تیرے رب کی باتیں ختم ہوں، سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اللہ تعالی لے آئے، چاہے ہم لے آئے اس کی مانند اور، چاہے اس کی مانند اور سمندر لے آئے، لیکن رب کی باتیں کبھی نہیں ختم ہوں گی. تو یہ بتا دیا گیا تمہیں کہ بنی اسرائیل کہتے تھے ہمارے لیے تو تورات ہی کافی ہے، اس کے بعد تو کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو اس سے باہر ہو، سارا علم تو اس میں آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو، بس یہی علم ہے. اللہ کی باتیں تو ہوئے ہیں کہ سمندر لکھتے جائیں تو کبھی نہ ختم ہو. پھر ہم تو سمجھے ہی نہیں نا پھر اس رب کو. وما قدر اللہ حق قدر ہی، یہ جو زبانوں سے فضول باتیں نکالتے رہتے ہیں، سمجھے ہی نہیں کس رب کی وہ، اس کی شانیں کیا ہیں جس کی تعریفوں میں یہ کلمات لکھتے ہی جاؤ تو ختم ہو جائیں سمندر، وہ رب کیسا ہوگا. اور تم ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اوپر، وہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے اس کو ہینڈی کیپٹ کیوں بنا دیا، تو اس نے اتنا ظلم ہو رہا دنیا میں تو وہ کیوں، تو تم کیا سمجھے، تم نے تو اس رب کو ہی نہیں سمجھا. قل انما انا بشر مثلکم. اب دیکھیں اللہ کی شان بیان کر کے اب اس کے رسول کا مقام بیان کر دیا گیا کہ تم نے جو میرے سے یہ سوال کیا نا ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اس بارے میں، تو یہ میں تمہیں بتا دوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں تمہیں ان کے جواب تو بتا دیے، لیکن یاد رکھنا کہ میں ایک رسول ہوں، میں بشر ہوں. بشر، دیکھیں یہ سورت سٹارٹ ہوئی کس سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ عبد ہے، اور اب اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی آپ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے ان کو بتا دیں کہ آپ بشر ہیں. اور میں بشر کیسا ہوں، تم جیسا ہی ہوں، یہاں تک میں اور تم سیم ہیں، یعنی فزیکلی. انسان جو فزیکلی ہوتا ہے نا، کہ انسان کو کھانے کی بھی، پینے کی بھی، زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی بھی، جن چیزوں کی محتاجی ہوتی ہے، احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی انسانوں جیسے ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس لگتی تھی، آپ کو بھی گرمی لگتی تھی، آپ کو بھی باقی انسانوں کی طرح شادی کی ضرورت تھی، آپ کی بھی اولاد پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ضروریات کے لیے بازار جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے، پیدا بھی ہوئے اور فوت بھی ہوئے، جیسا ایک انسان ہوتا ہے. اس کے باوجود جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، پھر بھی کوئی لوگ ان کو بشر ماننے کو تیار نہیں اور کہتے ہیں وہ نور ہے. تو قرآن کی تو آیت کا ہی انکار کر دیا جو یہ کہے، کیونکہ نور تو فرشتے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں، جو انسان ہے وہ تو نور سے نہیں بنتا، تو آپ نے تو ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیا. تو ابھی تک اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں سمجھتا تو وہ قرآن کی یہ آیت دیکھ لیں. یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی کہ کون فرقہ ان کو یہ مانتا ہے کون، اور ہم ان کو نور کہہ کے ان کی شان اور بڑھا رہے ہیں، تو آپ نے تو توہین کر دی ان کو انسان کہہ کے. ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے آپ کو وہی مقام دینا ہی، وہی صحیح عقیدہ ہے. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ان کو بڑھا کے اللہ کے برابر کر دو، اور نہ ہی ان کا مقام گھٹا دو، اسی مقام پہ رکھو جو اللہ نے ان کو مقام دیا. اور وہ مقام کیا ہے؟ میں ایک انسان ہوں تم جیسا. ہاں ڈفرنس کہاں آتا ہے؟ کس جگہ پہ وہ ہم سے پھر بہت بلند ہو جاتے ہیں شان میں، درجوں میں، کہ یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف. یہ صرف ایک آیت کو کوئی انسان سمجھ لے نا، اس کا عقیدہ درست ہو جائے. جتنے لوگوں کے عقیدوں میں پرابلمس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس آیت کو صحیح نہیں سمجھتے. صرف ایک آیت ہے قرآن کی، اس کو سمجھ لو. اور اس کی نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنے فرقے بن رہے ہیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، جی آپ نے توہین کر دی کہ وہ انسان کہہ دیا ان کو، آپ نے کہہ دیا وہ فوت ہو گئے ہیں باقی انسانوں کی طرح. وہ تو فوت ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو زندہ ہے، فوت تو ہو ہی نہیں سکتے. کس طرح آپ کہہ سکتے فوت نہیں ہو سکتے؟ حی اور قیوم تو صرف اللہ کی ذات ہے، تو کیا وہ حی اور قیوم ہے؟ شرک اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بشر ہیں، پیدا بھی ہوئے تھے نا، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اسی طرح پیدا ہوئے تھے، اسی طرح فوت ہوئے. مگر کیا چیز ان کا مقام بلند کرتی ہے اور ان کو دوسرے انسانوں سے الگ کرتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے پاس، کسی کے پاس وحی نہیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ ان کے اوپر وحی بھیجی ہے، جس سے ان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ باقی لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر وہ کوئی الگ مخلوق نہیں بن گئے ہیں. اور کیا وحی کی میری طرف؟ انما الہکم الہ واحد، کہ یاد رکھنا تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. یہ ہے رسالت کا پیغام. اے لوگوں، جس کو بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہوگا، فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو، یاد رکھو تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. فتنہ دجال کے وقت میں بھی وہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو، اس وقت بھی یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پیغمبر ایک پیغام لے کر آیا تھا، توحید کا پیغام، اور ہر پیغمبر یہی پیغام لے کر آیا کہ ایک ہے تمہارا الہ، صرف اس کی بندگی کرنا. یاد رکھنا اس کے پاس واپس جانا ہے. یاد رکھنا شرک نہ کرنا. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، جس کو یہ امید ہے نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. امید ہے آپ کو؟ آپ کو یہ بات کا یقین ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ پھر آگے بات کی جائے نا. اگر نہیں یقین ہے تو پھر بات یہیں پہ ختم کر دیں. پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں. ہاں سنا تو یہی ہے. اگر ایسا ڈاوا ڈول ایمان ہے نا، پتہ نہیں. اگر اس طرح کی سسپیشیس ہیں، ڈاؤٹس ہیں دل کے اندر، یا تو پھر نہیں آگے کی بات کام دے گی. لیکن جس کو بھی یقین ہے کہ میری ملاقات میرے رب سے ہونی ہے، میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس اس کے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، اور اس وقت اس کی عدالت میں کھڑے ہو کے میں نے جواب دینا ہے، اس کو پھر کیا چاہیے؟ اس کو کیا چاہیے کرنا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. بات پھر وہی آ گئی جس بات سے ہم بھاگ دیں کہ پھر اس کو چاہیے کہ عمل کرے نیک عمل. اور نمبر ٹو کیا کرے؟ نمبر ون کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. یہ نمبر ون ریکوائرمنٹ ہے جس جس کو بھی یقین ہے. چپ کر کے اب بیٹھنے سے نہیں ہوگا. اگر واقعی آپ کو یقین آ گیا ہے کہ مجھے رب سے ملاقات ہونی ہے, دیکھیں پھر تو جس کو یہ یقین آ جاتا ہے نا, یہیں پہ اس کی آدھی چیزیں تو فکس ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ جس کو یہ یقین آ جائے گا کہ میری ملاقات رب سے ہونی ہے, پھر کتنی بڑی فکر اس کو لگ جائے گی؟ پھر کیا یہ چیزیں اس کو مصروف رکھیں گی کہ میں نے تو جی یہ کرنا ہے اور میں تو جی اس میں بزی ہوں اور میں نے تو ابھی میرا ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم ہے اور ابھی میرا فون اس پلانے گپے مارنے کا ٹائم ہے اور ابھی میرا یہ کرنے کا ٹائم اور وہ کرنا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر یہ وہ کہہ سکتا ہے؟ اس کی تو پھر نظر ہی کہیں اور لگ جاتی ہے نا. پھر اس کو یہ دنیا کی رونقیں اور یہاں کی زینتیں اور یہ اٹریکٹیو نہیں لگتی. پھر اس کو شاپنگیں اور گپے اور فن اور یہ اس کے اندر نہیں اس کا دل لگتا. پھر وہ اس کو فکر ہوتی ہے, اس کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ ملاقات کرنی ہے میں نے. وہ بھائی آپ کو یہاں پہ چھوٹے سے کسی بندے سے, کسی ملک کے صدر سے, آپ کو یہاں کا ملک کا صدر بلا لے اپنے پاس وائٹ ہاؤس میں, تو آپ کو اس کی شوق اور اس کی فکر بھی ساتھ ساتھ ہوگی اور اس کی ساتھ ساتھ اینکشس جتنے آپ ہوں گے آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. اور جس نے کائنات کے رب سے ملاقات کرنی ہو, وہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سو بھی رہا ہے اور وہ ریلیکس بھی کر رہا ہے اور وہ فن بھی کر رہا ہے اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ملاقات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا فرمایا, اللہ اکبر, کہ میں نے کسی جنت جنت کے چاہنے والے کو, جنت کے جنت کا لالچ رکھنے والا, جو جنت کا چاہنے والا, جنت کا طلبگار جو ہے, جنت کی امید رکھنے والا ہو, میں نے اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں نے نہیں دیکھا جو جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا ہو اس کو سوتے ہوئے, کہ وہ سو گیا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی غفلت میں نہیں دیکھا کہ وہ غافل ہو, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں, یہ جس کو جنت جہنم کا یقین آ گیا نا, جس کو اس کی جو جیسے شوق لگ گیا یا جس کو لگن لگ گئی جنت کی نا, وہ پھر سو نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ رات کو سوئے گا ہی نہیں, نہیں. یعنی پھر اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے, ہوشیار ہو جاتا ہے وہ, بھائی میں نے جنت میں جانا ہے. وہ پھر اللہ سے جس نے ملاقات کرنی ہو, آپ کو صدر سے ملاقات نہیں, آپ اس شوق کے اندر رات کو سو نہیں سکتے. جس نے رب سے ملاقات کرنی ہو, اس سے بڑھ کے تو کیا چیز ہو سکتی ہے اس کی ملاقات سے زیادہ؟ پھر اس کو کیا یہ چیزیں اٹریکٹ کریں گی؟ ان کی اٹریکشن میں مٹیریلزم, اس کی دوڑ, اس کی یہ برانڈ نیم, وہ برانڈ نیم, ان کی دوڑیں, کیا یہ اس کو اپنے اندر الجھائے رکھیں گی؟ ہاں, وہ اس کی تو نظر ہی کہیں اور لگ گئی ہے. وہ تو بہت اعلیٰ چیز کے پیچھے جا رہا ہے, یہ چیزیں تو بہت گھٹیا رہ گئی ہیں, یہ تو بہت نیچے کی رہ گئی ہیں. ملاقات کرنے والا ہے کائنات کے رب سے, تو بہت اوپر اٹھ گیا ہے. اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ جہنم ہے, وہ کہیں غافل رہ سکتا ہے؟ اس کو تو اس کے شعلے ہی اس کے ہوش اڑائے رہے ہر وقت. وہ گم ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ بھئی میں گم ہی ہوں, کوئی مجھے تیاری کی فکر ہی نہیں ہے. وہ اس کے ارد گرد لوگ مر رہے ہیں, جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے لوگ مر رہے ہیں, دیکھ رہا ہے جوان جا رہے ہیں دنیا میں, اور وہ اپنے اندر مگن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ یا تو اس کے یقین میں کوئی مسئلہ ہے, یقین نہیں ہے, یا وہ دیوانہ ہے. کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہوش مند انسان ہو اور اس کو یقین بھی ہو اور وہ پھر کچھ بھی نہ کرے. مسئلہ نا ہمارا یہاں پہ آتا ہے کہ یہ ہمیں امید نہیں ہے. یہ میں نے فیس کرنا ہے اپنے رب کو, میں نے ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے. جس کو یقین آ گیا, عمل اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, پھر وہ کیا کرے؟ صالح عمل کرے. صالح عمل کے بغیر, دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ریکوائرمنٹ آ گئی, صالح عمل کے بغیر تو زندگی بن ہی نہیں سکتی. اس کے بغیر تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں, یہ پھر وہ اچھی طرح سمجھ لے. تو دیکھیں بار 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 عمل کی بات جب آتی ہے تو ہم اس دھوکے میں اب نہ رہے, عمل مشکل ہے, عمل نہیں ہو سکتا, یہ اس چیز کو ذہن سے اب نکال دیں. اور جو ہم علم لے رہے ہیں نا, اب اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہے. ورنہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بیج بویا اور اس سے کوئی درخت ہی پیدا نہ ہو, کوئی پودا ہی نہ نکلے. اب اگر پودا نہیں نکلتا تو اس کا فائدہ کیا؟ یا ایسی حالت ہے کہ جو سمجھ لیں کہ جیسے ایک مریض ہے, وہ ڈاکٹر کے آفس میں جا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ بیٹھا بیٹھا نسخے سنتا رہے, ڈاکٹر کیا نسخے دے رہا ہے, تو اس سے اس کو صحت ہو جائے گی؟ صحت تو نہیں ہو سکتی سننے سے. اب آپ کلاسیں سنتے رہیں, علم حاصل کرتے رہیں, واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے رہیں, درس سنتے رہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے صحت نہیں ہوگی جب تک عمل میں نہیں ہم لے کر آتے. میں آپ کو نہیں کہہ رہی, میں سب سے زیادہ تو میں ہی کام ہوں عمل میں, میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتی ہوں. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ وہ کتنی باتیں کرتے رہے, کتنا زبانی اقرار کرتے رہے. اللہ اس بات سے راضی ہوگا کہ عمل میں کتنی اطاعت کر کے دکھائیے. اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں کو ان کے اعمال سے پرکھو, ان کی باتوں سے نہیں. اب باتیں تو بہت اچھی اچھی سب رہے, درس بڑا اچھا ہو گیا, یہ باتیں کرنے میں کیا ہے؟ بات تو سارے ہی کر لیتے. اصل بات کیا ہے کہ ہمیں عمل میں کون آگے جاتا ہے. اللہ نے وہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھنا کس نے کتنے لیکچر دیے اور کس کے لیکچروں پہ کتنے لوگوں کو جو ہے نا بہت اچھا لگا. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ عمل کتنے لوگ کتنا کیا ہے تم نے. اور قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے پاؤں اس وقت تک ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں. اور اس میں پانچواں سوال آپ نے دیکھا کیا ہے؟ جو عمل اس نے کیا اس پہ کہاں تک عمل کیا, علم اس نے حاصل کیا اس پہ کہاں تک عمل کیا. حضرت سفیان ثوری کی والدہ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا جب تم 10 حرف لکھ چکو تو دیکھو کہ تمہارے طور طریقوں میں, تمہارے علم میں, تمہارے وقار میں کچھ ترقی ہوئی ہے کہ نہیں. اگر ترقی نہیں ہوئی تو جان لو کہ تم نے اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. پھر تو سمجھ لیں ایسے ہی ہے نا, جیسے کہ ہم وہ جیسے قرآن میں مثال آئی ہے کہ گدھے نے اپنے اوپر کتابوں کو لادا ہوا ہے, وہ سوائے بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنا دینا. تو جو اس کو چاہیے صالح عمل کرے, اور کیا کرے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے. اب یہاں پہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ ہم وہی کہیں گے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جب اس کی تفسیر بیان فرمائی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ شرک سے مراد شرک خفی لیا ہے. آیت کے اس حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا ہے؟ شرک خفی. کون سا شرک خفی ہوتا ہے؟ ریاکاری. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض دفعہ کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. صحابہ کرام نہ بڑے سچے تھے, وہ ہماری طرح تو تھے نہیں ڈپلومیسیاں کرنے کے لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم لوگوں کو یہ دکھائیں کہ میں تو کبھی بھائی گناہ تو میرے پاس سے بھی نہیں گزرا. ایسے نہیں تھے وہ, جو ان کے دل کی بات ہوتی تھی نا وہ تھے, سامنے کچھ اور پیچھے کچھ نہیں تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ کی رضا ہی ہوتا ہے, لیکن اب یہ دیکھیں لیکن کو سنیں, اس کے ساتھ میرے دل میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں. یعنی مجھے خوشی ہوتی ہے نا کہ میں اچھا کر رہا ہوں تو لوگ بھی دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے خاموشی اختیار کی, یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی. اسی سے پھر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ شرک خفی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کوئی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ شریک کرنا ہی ہے کہ جب ارادے کے اندر یہ تو ہے ہی, ٹھیک ہے ہمارا سب کا ارادہ ہے, ہم بیٹھے ہیں سارے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, کوئی سکھا رہے ہیں, یہ سب کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ نا نیچے چھپی ہوئی وہ کوئی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے کہ میں کتنا اچھا کر رہی ہوں. ارادہ یہی ہے میرا روزہ رکھنے سے کہ جو ہے نا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سب دیکھیں میرے روزے کو کتنا اچھا ہو. تو بس پھر یہ شیئر کیا. اللہ اکبر. اور یہ بھی آتا ہے, ابن عباس نے لکھا ہے, جندب بن زہیر صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی تھی اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے تھے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو لا یشرک بی عبادتی ربی احدا. یہ نہیں ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں تو آپ اپنے عمل کو زیادہ کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, تو پھر تو شرک ہی ہے نا. تو یعنی سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے بے شک وہ عمل ہے, مگر ساتھ ساتھ کوئی نفسانی غرض آ گئی ہے, کوئی شہرت کی, کوئی لوگ یعنی دیکھ کے خوش ہو جائیں, یہ اس طرح کا کچھ ہو جائے, تو یہ شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. جیسے ترمذی میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہی اپنے جانماز پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, اچانک کوئی آدمی آ جاتا ہے. اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ کسی بچے نے مثلا دروازہ کھول دیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کو کہ بہت اپنی اچھی نمازیں پڑھیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو کہتے ہیں کوئی آدمی آ جائے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ بھائی میں اس ٹائم پہ بھی نماز پڑھوں, تو کیا یہ ریاکاری ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ اللہ تم پہ رحمت فرمایا, تمہیں اس وقت دو اجر ملتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا خفیہ عمل کا اور دوسرا اعلانیہ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نیت بالکل بھی نہیں تھی کہ کوئی میں دکھاوا ہو. ٹھیک ہے, تو اس صورت کے اندر تو ٹھیک ہے, جب آپ نے نہ کوئی ایفرٹ کی, نہ آپ نے خود بتایا, نہ آپ کو کوئی پتا چلا, بس خود بخود پتا چل گیا کسی کو. تو یہ ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو شہرت دے دیتا ہے یا اس کی کوئی لوگوں کی زبانوں سے اس کی تعریف جاری ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں کوئی ریاکاری کا وہ نہیں ہے, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ رکھنا, تو پھر یہ اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے یہ فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے لیے خوف ہے نا, وہ شرک اصغر سے ہے. تو لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے, کون سا ہے چھوٹا شرک؟ فرمایا ریاکاری. اور ان کو جن لوگوں نے ریاکاری کی ہوگی نا, قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے, تو ان ریاکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے عمل کی جزا لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے دکھاوے کے لیے تم نے کیا تھا, جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا انہیں سے جا کے لو, پھر دیکھو کہ تمہارے پاس ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے یا نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, میں تو اللہ, ہر وقت ہماری زبانوں پہ یہی ہوتا ہے بس میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, کبھی اندر بھی ہم جھانک کے دیکھیں کہ یہ واقعی اللہ کی خاطر بھی ہے یا نہیں. اگر اللہ کی خاطر ہی ہے تو پھر مجھے بڑے بڑے کام لینے کی آرزو کیوں ہوتی ہے کہ جس میں نام ہو, جس میں لوگوں کو پتا چلے, جس میں کوئی میری تعریف بھی ہو جائے, جس میں کوئی پوزیشن بھی ہو, جس میں کوئی یعنی کوئی ایک بڑا وہ بھی ہو, ساتھ ٹیگ لگ جائے کہ یہ ہے یہ بندی, پھر کوئی چھوٹا کام کرنے میں ہمیں کیوں نہیں ہم راضی ہوتے؟ وہ بھی تو اللہ کی خاطر ہی ہے, اس کو کیوں اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں؟ اور جس میں کسی کو بھی نہ پتا چلے اس میں کیوں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوتے زیادہ؟ یا پھر ہم سے جب وہ کوئی کام لے لیا جائے تو پھر کیوں اتنے ہم غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ کی خاطر تھا تو اللہ کی خاطر ہوا, اور اللہ کی خاطر نہیں ہوا, اب ختم ہو گیا وہ کام, لے لیا گیا, اب وہ یہ نہ ہو کہ اس وقت وہ پوزیشن چلی گئی تو اس کا غم لگ جائے کہ آپ کیسے ہوگا, یہ تو لوگ مجھے بڑا اچھا کہتے تھے اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے شریکوں میں, شرکا میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں, یعنی اللہ بے نیاز ہے, وہ اپنے شریکوں کے ساتھ جن کو لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کا, ان کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوتا. جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے, تو میں وہ سارا کا سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, یعنی دوسری روایت میں کہ میں اس عمل سے بری ہو جاتا ہوں, خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا تھا. یہ مسلم کی روایت ہے, یعنی اگر سارا عمل اللہ کی خاطر, اس کی رضا کی خاطر تھا, لیکن تھوڑی سی نیت کہیں یہ بھی تھی کہ اچھا ان کو بھی پتا چلے میری تعریفیں ہوں. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ وہ جو اتنی زیادہ 90% اگر نیت 99% یہ تھی کہ اللہ کی خاطر ہو اور 1% صرف تھی کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ نہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سارا کا سارا ہی گیو اپ کر دیتا. مجھے نہیں چاہیے یہ, مجھے نہیں چاہیے یہ, سارا ہی اس کو دے دو جس کو تو نے میرے ساتھ شریک بنایا. اور کبھی ہم نے انسانوں کو ہی اپنے جیسے انسانوں کو ہی شریک بنایا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, یہ بھی شرک ہی ہے نا کہ ان کی خاطر کرتے ہیں ہم. اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس کو حقیر اور ذلیل کر دیتے ہیں. اب دیکھیں لوگ بھی نہیں اس سے پھر کبھی راضی ہوتے, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بڑے اس سے خوش ہو جائیں. اور اس شرک خفی سے اتنا کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک تمہارے اندر ایسے ہی خفی انداز سے آ جاتا ہے, جیسے یعنی خفیہ طریقے سے کریپ ان کرتا ہے, جیسے چونٹی کی رفتار بے آواز ہوتی ہے, چونٹی کی آنے کا پتہ نہیں چلتا نا, اس طرح یہ کریپ ان کر لیتا ہے. اور میں تمہیں ایک ایسا کام بتاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر سب سے محفوظ ہو جاؤ گے. اب یہ کام والی بات ہے ہم سب کے سننے کی, کہ ہم ان کلمات کو یاد کر لیں کہ تم 3 دفعہ روزانہ یہ دعا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا شرک سے, اس شرک سے بھی, ریاکاری سے کے بھی. اور یہ سب لکھ لیں, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا عالم. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں, ان اشرک بکا کہ میں تیرے ساتھ شریک کروں, وانا عالم جبکہ میں اس کو جانتی ہوں, واستغفرک اور میں تجھ سے استغفار مانگتی ہوں, لما لا عالم اس ایسے شرک کو کرنے سے بھی کہ جس کا میں علم ہی نہیں رکھتی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میرے سے شرک ہو گیا ہو. تو شرک سے برات آپ ان کلمات میں کہ اللہ مجھے پتہ ہے, پتہ نہیں کبھی پتہ ہو اور پھر شرک کر رہی ہوں تو اللہ اس سے بھی مجھے بچا لینا, اور اگر نہیں بھی پتہ تو اللہ اس پہ بھی معاف کر دینا کہ کہیں میں انجانے میں تو نہیں شرک کر رہی. اور یہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے والی ہیں, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھیں وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. تو یہ آخری 10 آیتیں بھی بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. ایک روایت میں آتا ہے مسند احمد میں ہی ہے یہ, کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 پڑھ لی تو اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا اس کے قدم سے لے کے سر تک, اور اس نے پوری سورت پڑھ لی اس کے لیے نور ہو جائے گا زمین سے آسمان تک. تو یہ میں نے آپ کو نور والی باتیں تو پہلے بتائی ہوئی ہیں, اور یہ ایک تجربے کی بات ہے جو کہ ابن عباس سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یعنی آخری رات میں میں اٹھوں اور نماز پڑھوں مگر نیند غالب آ جاتی. جیسے کئی لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, نہیں اٹھ پاتے. تو حضرت ابن عباس نے اسے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قل لو کان البحر مدادا یہاں سے لے کے آخر تک پڑھ لیا کرو. تو جس وقت بھی تم اٹھنا کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت اٹھا دے گا. ایسے ہوتا ہے نا پرابلم اٹھنے میں, تو یہ یہاں سے یہاں تک پڑھ لیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اس وقت اٹھنے کے لیے. تو یہاں پہ ایک اور بات ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری عمر کے اوقات اپنے ہم عصروں یعنی جو تمہارے ساتھ والے لوگ ہیں ان سے مقابلے کرنے میں اور دوستوں سے میل جول میں ہی نہ گزر جائیں. ادھر گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے, ادھر گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے, یا اس سے مقابلے ہو رہے ہیں, اس کا پرس ایسا, اس کا جوتی ایسی, اس کے فلانا ایسا, ان مقابلے بازیوں میں ہی نہ گزر جائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بیان کو اس آیت پہ ختم فرما دیا ہے, فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو فرما دیا کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے نا اس کو تو چاہیے کہ پھر نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بنائے. تو یہ نہ ہو کہ تم اور کاموں میں پڑے رہو اور نیکیوں کی طرف سے تم غفلت میں رہو اور انہیں میل جولوں اور ان کے اندر اپنا اپنی زندگی گزار دو. تو یہ تھی سورۃ الکہف. اللہ تعالیٰ اس سورت کو سمجھنا، سیکھنا، یاد کرنا، عمل کرنا اس کے اوپر ہم سب کے لیے آسان بنا دے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہاں تک کا آج کا لیسن سنتے ہیں اور پھر ایک دفعہ اس سورت کا ریویو دیکھتے ہیں ہم کے اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ایک اور حدیث نوٹ کر لیں جو ابن کثیر میں ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نیک اعمال اچھالنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور رسوا کرے گا، اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہوگا. یہ بیان فرما کے عبداللہ بن عمر رونے لگے. مسند احمد کی یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جو چھوٹے ٹوٹے پوٹے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیں، شرک خفی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم اب دیکھتے ہیں اس سورت کو شروع سے اگر ہم دیکھیں اس میں مختلف قسم کی ٹرائلز کا ذکر ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں کا ذکر ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے. انسان آزمائشوں میں ہی پرکھا جاتا ہے کہ اس کا اصل دین کیا ہے. اللہ کے ہاں قابل قدر وہ ہے جو آزمائشوں میں سچا کھرا اپنے آپ کو ثابت کرے. عام نارمل حالات میں دین پہ چلنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا وہ تو آسان ہے، معلوم تو تب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائے تو تب انسان خود کو پروف کرے کہ وہ کیا ہے. اور اسی میں اکثر ہم اسی ٹائم پہ دینداری بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان چاہیے کہ دینداری اس کے اندر. ایسے نہیں کہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے رہنا بس میں دیندار ہوں میں دیندار ہوں اس کا, یا حجاب لے لینا میں بس دیندار ہو گئی. جب انسان وہ مقام پا لے نا کہ اپنے آپ میں جینے کی بجائے خدا میں جینے لگے, جب دنیا کی بجائے آخرت اس کا مقصد بن جائے, جب پانے سے زیادہ کھونا اس کو محبوب نظر آئے, تب اس نے دین کو پایا. جب اس کو اپنی انا کو کچلنا آ جائے تب دین کو پایا, تب اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا. ہم بس ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہاں دیندار دیندار, وہ یہ دین نہیں اس کو قبول ہے کہ بس باہر کی زندگی میں ہم نے کوئی مشغلہ اپنا لیا, لاؤڈ سپیکروں کے اوپر بولنا, سٹیج کے اوپر ڈیفرنٹ تقریریں کر لینا, یا یہ بس کوئی چار کلاسیں لے لینا, اس کو بس ہم نے دین سمجھ لیا. یہ ایسے نہیں ہے, باہر کھڑے رہنے سے یہ دیندار نہیں ہو گئے ہم. دین تو اپنے اندر سفر کرنے کا نام ہے, دین تو اپنے آپ کو انا کے تخت سے اتارنے کا نام ہے, دین اپنے اندر جھانکنے کا نام ہے, نہ کہ دوسروں کے ہم ماہر بن جائیں. درخت اپنے آپ میں جیتا ہے, اسی طرح مومن بھی اپنے آپ میں جیتا ہے. تو دین کی ہم نے جو انٹرپریٹیشن کر لیا, یا ہم جو مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم دیندار ہو گئے, وہ کوئی دینداری نہیں ہے, وہ تو بس ایک لبادہ ہے جو ہم نے اوڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارے اندر بڑی دینداری ہے. تو آزمائشیں, امتحان, یہ فتنے جو آنے والے ہیں اور جن سے ہم آج گزر رہے ہیں, یہ انسان کی اصلیت کھولنے کے لیے آتے ہیں, یہ انسان کا پتہ بتاتے ہیں کہ وہ جینوئن ہے, وہ کھرا ہے, وہ پیور ہے یا اس میں کھوٹ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے پتھر کے اوپر اوپر کبھی مٹی جم جاتی ہے, اس مٹی کے اوپر سبزہ اگاتا ہے, بظاہر دیکھنے میں کیسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی کھیت ہو, بڑی ہریالی ہے, بڑی گرینری ہے, لیکن اگر بارش ہو جائے تو مٹی سمیت سارا سبزہ بہ جاتا ہے, اس کے بعد صرف پتھر کی صاف چٹان ہی باقی رہ جاتی ہے, وہ اس میں کوئی ہریالی نہیں ہوتی. اسی طرح ہم انسانوں کا حال ہے, بظاہر دیکھنے میں ہم بعض دفعہ بڑے دینی لگتے ہیں, بڑے گرینری ہے تو بڑے شاداب نظر آتے ہیں, مگر حالات کا ایک جھٹکا, صرف ایک امتحان, ایک آزمائش ساری شادابی اور ہریالی کو ختم کر دیتی ہے, اور اس کے بعد پرسنالٹی ایک سوکھے پتھر کی طرح رہ جاتی ہے. تو یہ ہمیں بتاتی ہے سورت کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں ہر آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے, اور یہ آزمائشیں معمول کے حالات میں نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی حالات میں ہوتی ہیں, ایب نارمل حالات جو ہٹ کے نارمل سے ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں, اور اس وقت جو ناکام ہو جائے تو وہ کوئی دینداری نہیں ہے. پھر جس وقت سب سے زیادہ کامیابی کا ثبوت دینا ضروری ہے, اس وقت ہی ناکام ہو جائے تو پھر کیا فائدہ, پھر باتیں ہی رہ جاتی ہیں, پھر تو اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر اگر باتوں میں ہم حق اور حق کی بات کریں اور عمل میں ریاکاری آ رہی ہے, باتوں میں ہم عاجزی کی بات کریں لیکن بندوں کے ساتھ معاملے میں تکبر کی بات آ رہی ہے, درسوں میں ہم خوش اخلاقی کی بات کریں مگر جہاں پہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو وہاں پہ سب سے بد اخلاق ہو, تو پھر تو یہی ہے کہ یہ ایک نمائشی سی کھیتی ہے, پھر نمائشی سی ہریالی ہے, چٹان کے اوپر مٹی جو پڑ گئی اس کے اوپر جو اگنے والا سبزہ ہے بس وہ ہے. اور ایسی کھیتی کسی کسان کے کام نہیں آتی, بس وہ جھوٹی کھیتی ہوتی, بس ایک ریلے کی دیر ہوتی ہے پانی کے اور وہ بہہ جاتی ہے. قیامت کا بھی جب سیلاب آئے گا نا تو وہ پھر ساری دینداری اسی طرح اڑ جائے گی, مٹ جائے گی. تو یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی طرح کا بھی فتنہ آئے, آزمائش آئے, دین میں آئے تو دیکھنا گھر چھوڑنے پڑے گھر چھوڑ دینا, اگر دین کو نہ چھوڑنا, قطع تعلق کرنے پڑے, لوگوں سے دور ہٹنا پڑے, ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ گھر ہی چھوڑنے پڑے, بعض دفعہ اپنی ایسے ماحول یا ایسی جگہوں سے دور ہٹنا پڑتا ہے, اس میں اپنے آپ کو تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے, تو وہ کرو. اسی طرح جب فتنہ مال آئے, جیسے کہ ان دو باغ والوں کے پاس تھا, تو اللہ تعالیٰ دے کے تمہیں آزمائے تو جھکے رہنا, جھکے رہنا یہ نہ ہو کہ پھر اس کو اپنی کامیابی اور اپنی بڑائی اور اپنی خود سری یہی ظاہر کرو اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کے اور اس کو سمجھو کہ میری قابلیت ہے. دیکھ لو یہ دنیا میں ہی بے وفائی کر جاتی ہیں چیزیں, کہ وہ باغ والا تھا تو دنیا میں ہی وہ باغ اس کا ساتھ چھوڑ گیا. کوئی چیز کتنی حسین ہو, کتنی زیادہ آپ کو لگے کہ میں یعنی اس کے بلبوتے پہ پتہ نہیں کیا بن گئی ہوں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں پہ اس کو واپس لے لے اور پھر کچھ بھی باقی نہ رہے. پھر فتنہ علم کا ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ علم کا بھی, علم بھی ایسے انسان سمجھتا ہے کہ علم سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے. بے شک خیر نکلتی ہے علم سے, لیکن بعض دفعہ علم سے ہی شر بھی نکل آتا ہے. اور وہ کیسے؟ جب علم پا کے انسان تکبر کا شکار ہو جائے. تو علم بھی جب ملے پھر یہ نہ بھول جانا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو تم کوئی بہت بڑی کوئی چیز نہیں بن گئے کہ اگر تمہیں تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا کہ اتنا, اس سے بھی کم جتنا وہ چڑیا کی چونچ میں آیا تھا. وہ تو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا اکٹھا علم تھا, تو باقی سب کا کیا حال ہوگا. اور علم لے کے بھی تمہارے اندر عاجزی رہنی چاہیے, تواضع رہنی چاہیے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم مان جاؤ کہ کوئی تم سے بڑھ کے علم میں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کا اعتراف کرنے میں. اور کسی کی شاگردی اختیار کرنا جو آپ سے زیادہ بڑا علم والا ہو, اس میں کوئی شرم نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بے عزتی نہیں سمجھا تھا اپنے لیے. جو کلیم اللہ ہیں وہ کسی کے شاگرد بننے میں انہوں نے اپنا مقام اور مرتبہ گرتا ہوا نہیں سوچا تھا. تو تمہارے لیے ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ کیا چیز ہیں کہ اگر ہم کسی کی شاگردی میں چلے جائیں کہ بھئی اس کو میرے سے زیادہ علم ہے. تو ہمبل رہنا ہمیشہ, ہمبل علم لے کے بھی ہمبل رہنا. علم کی بات تو اور ہمبل ہو جانا چاہیے, نہ کہ اور اکڑتے جاؤ کہ بھائی میرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آ گیا تو میں یہاں سے, وہ تو بے جا ہے, وہ علم نہیں ہے. جب آپ کو یہ لگے کہ اس علاقے میں کوئی اور بھی آ گیا, ہاں تو وہ میرا مقابلہ کرے گا اور میرے جیسا ہو جائے گا اور اس کے پاس زیادہ اسٹوڈنٹ چلے جائیں گے, تو مجھے اب یہ بہت برا لگ رہا اور حسد اور کینہ اور یہ دل میں پیدا ہو گیا. تو علم تو ہے ہی نہیں, پھر تو حبے جا ہے دنیا. تو اچھا پھر اس کے بعد یہ فتنہ اقتدار ہے, حکومت کا فتنہ, اتھارٹی ملنے کا فتنہ. چاہے ذوالقرنین جیسا, ظاہر ہے مل ہی نہیں سکتا کسی کو بھی, چاہے نہیں بھی ملے, پوری دنیا نہیں بھی مل رہی کسی کو, صرف ایک چھوٹے سے گھر کی امپائر ہی کسی کو, وہی اس کے اوپر ہی اس کی حکومت ہے, تب بھی تمہارے گھروں میں کوئی ظلم نہ ہو. تم جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں تمہارے انڈر کوئی لوگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا. کہیں پہ بھی تمہاری جدھر ٹیریٹری ہے, جدھر تمہاری اتھارٹی ہے, جدھر تمہاری, کہیں پہ بھی ظلم نہ ہو تمہارے ذریعے. اور اس جب تمہیں اتھارٹی مل جائے, پاور مل جائے, تب بھی تمہارے اندر عاجزی آنی چاہیے, توازو آنی چاہیے. بڑا سے بڑا کام بھی اللہ تم سے لے لے تو تم جھکتے ہی جانا, اپنی تعریفوں میں نہ لگ جانا, یہی کہنا حاضر رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہی ہے. کیا تو سب جگہ میں آپ دیکھیں توازو, عاجزی. اور یہ بتا دیا گیا ہمیں اس صورت میں کہ دنیا کی رونقیں سب عاجزی ہیں, کوئی ساتھ نہیں جانے والی, نہ یہ مال جائے گا, نہ اقتدار گیا ذوالقرنین کے ساتھ, نہ مال کسی کے ساتھ چلا گیا, نہ کوئی اور چیز چلی گئی. وہ تو پھر سب یہیں رہ جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان اکیلا ہی جاتا ہے. اور پھر یہ بتا دیا گیا آخر میں کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے, چاہے دین کے لیے, چاہے مال کے لیے, چاہے دنیا کے لیے, چاہے علم کے لیے, چاہے حکومت کے لیے, اگر یہ بھاگ دوڑ آخرت کے تصور سے خالی ہے, اگر اس میں ایم یہ نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے ہاں مقام پانا ہے, مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اس میں سیلف پروجیکشن آ گئی ہے, ریاکاری آ گئی, شو آف آ گئی ہے, خود کو بڑی چیز سمجھنا آ گیا, تو سب کچھ بیکار ہو گیا تمہارا. اور یہ بدترین چیز ہے تمہارے لیے, سب سے خطرناک چیز ہے. یہ سورت کے اینڈ میں یہ بتا دیا گیا, ختم ہی اس چیز پہ ہو رہی ہے. تو یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے اخلاص, اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. جگہ جگہ ہم اخلاص ہی دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں صحاب کہف جب نکلے ان کے اندر اخلاص تھا تو گھروں سے نکل کھڑے ہوئے, ایمان تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمل کر کے دکھایا. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں اخلاص تھا تو انہوں نے ان کے شاگردی اختیار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین میں اخلاص تھا تبھی تو کوئی وہ اس کو کوئی اجر نہیں دے رہے, کوئی اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے, وہ پھر بھی ان کے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے دیوار کھڑی کر کے دیتا ہے. یہ صورت ہمیں حرکت سکھاتی ہے کہ کام کرو، دوڑو، بھاگو. موسیٰ علیہ السلام حرکت کر رہے ہیں، صحابہ کہف اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، وہ حرکت میں ہیں. تو آپ دیکھیں ذوالقرنین ہے، وہ مشرق سے مغرب تک جا رہا ہے، ایک مہم ختم ہوتی دوسری شروع کر لیتا ہے. تو مسلسل کام کام کام، بھاگ دوڑ. مگر ایک بھاگ دوڑ وہ ہے جو کہ غارت ہو جائے گی، یہیں رہ جائے گی دنیا میں اور اس کا آخرت میں کچھ نہیں، اور ایک بھاگ دوڑ وہ ہے جو آخرت میں بلند مقامات فردوس تک پہنچا دے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحبت، نیک صحبت، نیک صحبتیں ان کو بھی، یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے پاس بھی نیک صحبت ہے. تو دیکھیں ایک دوسرے کے کی نیک صحبت ہے تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، دیکھو تم حلال دیکھ کے، پاکیزہ رزق دیکھ کے لانا، دیکھو تم اس طرح سے کرنا. یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنی دیر تک یہاں پہ سوئے ہیں. پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنا دین بچانے کے لیے نکلے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، نیک صحبت ان کو ملی تو انہوں نے ان سے سیکھا کچھ، حضر علیہ السلام سے. اسی طرح باغ والا ہے تو وہ جو تکبر والا ہے، اس کو ایک نیک صحبت والا، نیک صحبت ملی، ایک ایسا ساتھی ملا جس نے اس کو اللہ کی طرف ہی بات بتائی ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ناشکری نہ کرو، اس کا کفر نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو، یہ سب تو ہو سکتا ہے کل کو ختم ہو جائے، تم اس کے بلبوتے کے اوپر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. دیکھیں صحبتیں انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہیں، نیک صحبتیں اپنائیں. اسی طرح ہمیں اس میں یعنی ایک نصیحت کی گئی ہے کہ دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھی جائے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو بھولے میں ان کے ساتھ نہ دوستی رکھی جائے، چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہیں، کتنی لگژریس زندگی گزارتے ہیں، کتنی ہم تو دوستیاں کرتے ہیں نا دیکھ کے کسی کو، کہ کسی کو کوئی کتنا امیر ہے، کوئی کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، کوئی کتنا فیشنیبل ہے، کوئی کتنا اچھا اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی گاڑی بڑی ہے، تو اس کے ساتھ دوستی کرو. نہیں، دوستی ایسے سے کرو جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، چاہے وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو. اپنی دوستیوں کو بھی چیک کرنا، ہم یہ ساری چیزیں ان میں اپنی صحبتوں کو بھی دیکھیں، اپنی اعمال کو بھی چیکنگ کریں، اپنی یہ بھی دیکھیں کہ زندگی کے اندر جو ٹیسٹس آتے ہیں ہمارا، ان کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح سے ان کے اندر ریئیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے نا، یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان ٹرائلز میں کیا ہمارا رسپانس ہوتا ہے. اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی ریئیکشنز کو ذرا غور کریں ٹرائلز کے اندر. کلاس میں بیٹھ کے نہیں سوچیں کہ میں بڑی نیک ہوں، ان ٹرائلز میں اپنے آپ کو چیک کریں میرا ایمان کس لیول پہ ہے. اور اس صورت میں انشاءاللہ کہنے کا بڑا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے نا شروع بھی ہوئی تھی تو انشاءاللہ کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوئی ہو، میں نے آپ کو بات بتائی تھی. اس کے بعد اس کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کام کرنے کا یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہو. اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر والا پائیں گے. پھر آپ دیکھیں یاجوج ماجوج کی دیوار بھی آج تک گرنے سے اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے ابھی تک انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ کا بھی اس میں بڑا وہ ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں خیر خواہی کی بھی بڑی بات ہے. دیکھیں خیر خواہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع کے اندر ہی بات آ گئی کہ آپ ان کی خیر خواہی کے اندر اپنے آپ کو اس طرح نا کہ ہلاکت میں ڈال دیں آپ ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے خیر خواہی. پھر باغ والے جو تھا اس کے ساتھی کی کتنی خیر خواہی تھی. پھر ذوالقرنین نے خیر خواہی کی کہ دیوار بنا کے دی. ٹھیک ہے، تو یہ خیر خواہی کی بھی ہمیں اس میں بات پتہ چلتی ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دیکھیں اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ایک ایسے شاگرد ہیں جن کو زیادہ علم نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات پہ جو ان سے کوئی بھول ہو گئی تو درگزر کر دیا. تو جب آپ کسی کو ایسے کو دیکھیں کہ جس کے پاس اسلام کا اتنا علم نہیں ہے، یا کسی سے بھول چوک ہو گئی ہو، واقعی بھول چوک ہو گئی ہے، تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اس سے بہت زیادہ سختی نہ کی جائے. تو یہ بھی ہمیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے. اور یہ تو سب بہت ہم نے کافی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہر جو ٹرائل آئے، ہر آزمائش آئے، ہر مشکل آئے، اس میں یہی سوچنا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہے. اور اس میں ظاہر ہے اللہ کے اوپر جب آپ کا بھروسہ ہوگا نا، تو پھر خیر، انسان کو جب یہ یقین آ جائے خیر ہے، تو پھر اس ٹرائل سے نکلنے کا بھی انسان کے اندر حوصلہ ہو جاتا ہے، اور اس کو انسان صبر کے ساتھ گزار دیتا ہے. اور اگر یہ نہیں حوصلہ آئے تو پھر انسان کے اندر بے صبری آنے لگتی ہے، اور شکوے، گلے شکوے آنے لگتے ہیں. اور ہر جمعے کو پڑھنے کا مقصد ہی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو ہر ہفتے ٹرائلز آتے رہتے ہیں نا، ہر ہفتے ہم ایک چیز نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، کسی نہ کسی چیز سے گزر رہے ہیں. تو اب اس کے اندر جو نئے نئے امتحان آ رہے ہیں، نئے نئے روزانہ فتنے آ رہے ہیں، اگر ہم سورہ کہف ایوری ویک پڑھیں گے تو یہ جیسے کہ ہمیں کام ڈاؤن کر دیتی ہے، یہ ہمیں یاد کرا دیتی ہے کہ نہیں، آزمائشیں تو آنی ہی ہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی تھوڑی ہے، اس زندگی کو تو پانی سے تشبیہ دی گئی کہ پانی ہے وہ، اس میں غلط ملط ہوتا ہے، اس کے ساتھ سبزہ دیکھو پھر کیسے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تو بس اتنی سی ہے، تو مجھے یاد دہانی جب آ جائے گی تو پھر مجھے اس میں اس ٹرائلس کے اندر صبر بھی آ جائے گا، پھر مجھے لگے گا کہ یہ آخرت کی زندگی کے لیے میرے لیے کوئی اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی، اور پھر اسی طرح ہر ہفتے یاد دلانے سے ہم اللہ کی پناہ بھی لے لیتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، اور ہمیں یہ بھی بار بار یاد دہانی ہو جائے گی کہ ہم ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اعمال کو ہر وقت چیک کرتے رہیں، اور پھر اس میں یہ بھی ہے شکر، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر، جیسے باغ والے نے ناشکری کی تو اللہ نے نعمت واپس لے لی تھی اس سے، تو شکر گزاری مجھے کرنی ہے اور مجھے آج ہی اختیار کرنی ہے، اب یہ ساری جب ریمائنڈرز ہمیں ملتے رہیں گے نا ہر فرائیڈے کو جب ہم پڑھیں گے، تو پھر انسان کے اوپر کئی مشکلات جو ہے نا وہ اس سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے، ہر فتنے سے، جو ہمارے دین میں فتنہ ہے یا اور مصیبتیں پریشانیاں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکمتیں ہیں نہ بھی سمجھ آئیں تب بھی ان کے اندر کوئی بھی مشکل آئے تو اس کے اندر صبر کے ساتھ اور اللہ کے پر بھروسے کے ساتھ اس میں سے گزرنا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔